بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بزرگان محترم اور پیارے بھائیو، گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلی قوموں پر اللہ کی طرف سے جو گرفت آئی، جو پکڑ آئی، اللہ کی نافرمانیوں پر ان پر جو عذاب آیا، اس کا ایک ایسا واقعہ بیان کیا تھا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا. آج بھی ایسی خدا کی پکڑ اور عبرت کا ایک واقعہ بیان کرنا ہے، مگر اس کا تذکرہ تاریخ میں ہے. مگر ان سب تفصیلات میں جانے سے پہلے مجھے ایک اہم مضمون بیان کرنا ہے، جو اس سے پہلے جمعہ کو بھی سوچا تھا مگر وہ رہ گیا. وہ کیا ہے؟ اسلام نام ہے عقائد اور اعمال کے مجموعے کا. پورے اسلام میں جتنی تعلیمات ہیں اس کا دو حصہ ہے. ایک حصے کا نام ہے عقائد اور دوسرے حصے کا نام ہے اعمال. اور پھر عقائد اور اعمال میں سب سے اہم مضمون اور سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ عقائد کا. عقائد کا معاملہ اتنا اہم اور بنیادی ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کا اسلامی عقیدہ نہیں ہوا تو وہ اعمال لاکھ کرے، لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزے رکھے، لاکھ حج کرے، لاکھ عمرے کرے، لاکھ صدقے کرے، اس کا کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں. عقائد کا معاملہ بہت اہم ہے، اسی لیے ہمارے مدارس میں عقائد کے موضوع پر اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور عوام الناس کو بھی بچپن میں بچوں کو مکاتب میں ایسی ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کہ اس میں بھی کچھ عقائد کا تذکرہ آ جائے. لیکن آج ایسا معاشرہ ہو گیا کہ نہ بچپن میں عقائد پڑھ پاتے ہیں اور نہ پچپن میں پڑھ پاتے ہیں. یہاں تک کہ امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کا انہیں علم ہی نہیں، تو آگے ان کی عبادتیں کیسے صحیح ہوں گی. پھر عقائد میں کچھ عقائد ایسے ہیں جن کا قرب قیامت سے تعلق ہے. قیامت کی جو علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا, اس کی دو قسمیں. جتنی قیامت کی علامتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں ان کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. ایک کا نام ہے علامات صغرا, یعنی چھوٹی چھوٹی علامتیں, اور ایک کا نام ہے علامات کبرا, یعنی بڑی بڑی علامتیں. علامات صغرا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے حضرت مہدی کا ظہور ہونے سے پہلے پہلے تک جتنی علامتیں وجود میں آئیں گی سب کو کیا کہتے ہیں؟ علامات صغرا, یعنی چھوٹی علامت. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جہالت عام ہو جائے گی, شراب عام ہو جائے گا, علم اٹھا لیا جائے گا, بے حیائی عام ہو جائے گی. ایسی بہت ساری علامتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں, ایسی سب علامتیں کہ حضور کی وفات کے بعد سے لے کر حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے پہلے تک جتنی علامتوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے ان کو علامات صغرا کہتے ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں. اور یاد رکھو یہ چھوٹی علامتوں میں سے اکثر علامتیں وجود میں آ چکی. اب رہ گئی بڑی بڑی علامتیں, تو بڑی بڑی علامتیں کسے کہتے ہیں؟ حضرت مہدی. حضرت مہدی, مہدی کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے کہ علیہ السلام کہنا چاہیے؟ بہت سے لوگ علیہ السلام کہتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے بعد سے قیامت کے واقع ہونے تک جتنی علامتیں ظاہر ہوں گی ان کو علامات کبرا کہتے ہیں, اور وہ بڑی بڑی علامت. ان بڑی بڑی علامتوں میں سے بھی بہت سی علامتوں کا امت کو پتہ ہی نہیں, اور بعد میں اس جمعہ کے علاوہ آپ ہمارے پاس آتے نہیں کہ ہم آپ کو سکھائیں اور بتائیں. اس لیے اب یہ سوچا ہے کہ اسی جمعہ کے بیان میں دس منٹ صرف عقائد اور علامات کا بیان ہوگا. پھر بڑی بڑی علامتوں میں سے حضرت مہدی کا جو ظہور ہوگا یہ سب سے بڑی علامت. تو حضرت مہدی کون ہے؟ پھر مہدی برحق کون ہے؟ کچھ مہدی ڈبلیکیٹ ہیں جو ہر تھوڑے تھوڑے دنوں میں نکلتے رہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مہدی ظاہر کرتے ہیں. آپ کے پاس مہدی برحق کی علامتیں نہیں, تھرمامیٹر نہیں, پہچان نہیں, اس لیے جو اپنے آپ کو آپ کے سامنے مہدی پہ کہہ دیتا ہے آپ اسے مہدی مان لیتے ہیں. ہر تھوڑے تھوڑے دنوں میں نئے نئے مہدی نکلتے رہتے ہیں. میرے بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہیں بے سہارا نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول نے مہدی برحق کی ایسی ایسی علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر آپ اسے معلوم کر لیں اور اپنے پاس محفوظ رکھیں تو جب کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو آپ اس علامتوں کی روشنی میں چیک کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈبلیکیٹ مہدی ہے کہ مہدی برحق. اس لیے میں آج شروع کے 10 منٹ انشاءاللہ عقائد کے بارے میں, خاص طور سے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ, یہ باقاعدہ میں زیروکس کلا کے لایا ہوں. گزشتہ بھی میں نے سوچا تھا کہ سناؤں گا مگر دوسرا مضمون چل پڑا, بات لمبی ہو گئی. سنیے سوال, قیامت کی مشہور علامتیں کیا ہیں جن پر ایمان لانا ضروری؟ یہ سوال جواب کے انداز میں سمجھایا. قیامت کی مشہور علامتیں کیا ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب, قیامت کی بہت سی مشہور علامتیں ہیں, مثلا ظہور مہدی آخر الزماں, دجال کا نکلنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا, یاجوج اور ماجوج کا نکلنا, دابت الارض ایک جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا اس کا نکلنا, سورج ابھی کدھر سے نکلتا ہے بولو؟ مشرق سے نکلتا ہے. قرب قیامت میں ایک وقت وہ آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا. ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر آپ کا ایمان نہیں تو آپ کے عقائد صحیح نہیں, آپ کے عقائد صحیح نہیں تو آپ جتنی عبادتیں کریں گے آپ کی ان کی عبادتوں کی کوئی حیثیت نہیں. سوال, قیامت کی علامتوں پر کس طرح ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علامتوں کی خبر دی ہے ان کے حق ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے، کہ جس طرح خبر دی گئی ہے اسی طرح اس کا وقوع ہوگا، چاہے ہماری عقل میں آئے چاہے نہ آئے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، وہ آسمان میں زندہ ہیں، موجود ہیں، قرب قیامت میں اتریں گے، بس جیسا بتا دیا ایسا ماننا۔ اب عقل کا گھوڑا اگر دوڑاؤ گے کہ وہ آسمان میں کیسے زندہ ہیں اور کیسے اتریں گے، یہ ہماری عقل میں آتا نہیں۔ تو میرے بھائیو، عقل پر ایمان نہیں لانا، اللہ رسول کی باتوں پر ایمان لانا ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے چاہے نہ آئے۔ اب بتاؤ کتنے دنوں سے یہ آسمان بغیر کالم کے کھڑا ہے، عقل میں آتا ہے؟ اس کی ریپیرنگ نہیں ہوتی، رنگ روغن نہیں ہوتا، کتنے دنوں سے کھڑا۔ ہماری عقل اللہ نے ہمیں دی، اور بے شک عقل ایک بہت بڑی نعمت ہے، مگر عقل کا اللہ تعالیٰ نے ایک محدود پیمانہ، اس کی طاقت محدود رکھ دی، بس وہیں تک وہ سوچ سکتی ہے، اس کے آگے اس کی کیپیسٹی ہے ہی نہیں سوچنے۔ تو قیامت کی علامتیں یا عقائد کے بارے میں، پوری شریعت کے معاملے میں اللہ رسول جیسے ہی بتا دیں ایسے ہی ماننا ضروری ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اب حضرت مہدی، چونکہ بڑی بڑی جو علامتیں ظاہر ہوں گی، ان بڑی علامتوں میں حضرت مہدی کا ظہور پہلے ہوگا، اس لیے ان کی کچھ موٹی موٹی میں علامتیں آپ کو بتاتا ہوں، اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے، پھر ان کو محفوظ رکھیے۔ سوال، مہدی امت محمدیہ، اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرت مہدی آخر الزمان کسے کہتے؟ اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرت مہدی آخر الزمان کسے کہتے ہیں؟ جواب، مہدی، بہت سے لوگ مہدی کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، مہدی، مہدی کے معنی ہدایت یافتہ۔ مہدی امت محمدیہ کی ایک عظیم شخصیت کا لقب ہے، جو قیامت کے قریب پیدا ہوں گے، اور انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول کن کے زمانے میں ہوگا؟ حضرت مہدی کے زمانے۔ سوال، حضرت مہدی اور ان کے والدین کا نام کیا ہوگا؟ کتنے لوگوں کو نہیں معلوم؟ جواب، حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ان کی والدہ کے نام کی صراحت احادیث میں نہیں ملتی، لہذا ہمیں حضور نے جو چیز نہیں بتایا ہمیں اس کے پیچھے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جتنا حضور نے بتا دیا بس وہی ہمارے لیے کافی۔ سوال، مہدی آخر الزمان کس خاندان میں اور کس کی اولاد میں سے ہوں گے؟ جواب، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ سوال، اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرت محمد ابن عبداللہ المہدی یہ کہاں پیدا ہوں گے، اور لوگ پہلی مرتبہ ان سے بیعت کہاں کریں گے؟ جواب، پیدا ہوں گے مدینہ منورہ میں، اور ان سے جو لوگ بیعت کریں گے وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان مسجد حرام مکہ مکرمہ میں بیعت کریں گے۔ سوال، اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرت محمد ابن عبداللہ المہدی کتنے سال حکومت کریں گے، اور ان کا انتقال کب ہوگا اور کہاں ہوگا؟ جواب، 7 یا 9 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد بیت المقدس میں ان کا انتقال ہوگا، وہیں مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن کریں گے۔ سوال، اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرت مہدی کا ظہور پہلے ہوگا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول پہلے ہوگا، یا دجال کا خروج پہلے ہوگا، یا یاجوج ماجوج؟ یہ چاروں میں بتاؤ ترتیب کیا ہے، پہلے کون آئیں؟ توجہ سے سنو، یہ کتنے صفحات کے مطالعے کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جواب، حضرت مہدی آخر الزماں کا ظہور پہلے ہوگا، اس کے بعد مسیح دجال نکلے گا، پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتر کر دجال کو قطر کریں گے، پھر یاجوج ماجوج نام کی ایک قوم کا خروج ہوگا، وہ ظاہر ہوں گی، وہ دنیا میں فساد اور ادھم مچائیں گے۔ سوال، بہت سے لوگ شروع شروع میں اپنے کو مہدی ظاہر کریں گے، پھر کچھ دنوں کے بعد کہیں گے ہم ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، پھر بعد میں خدائی کا دعویٰ کریں گے۔ سوال، حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کیا ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں؟ وہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ بولے نہیں، مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہی ہیں، وہ گٹ مٹ کر کے پھر امت کا عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو، سوال، حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں؟ جواب، دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں، ایک کا نام محمد ابن عبداللہ ہے اور دوسرے کا نام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے، ایک قرب قیامت میں پیدا ہوں گے اور دوسرے پیدا ہو کر آسمان پر موجود ہیں، وہاں سے نازل ہوں گے۔ دیکھو کتنا کھلا ہوا فرق، مگر دھوکہ دیتے ہیں امت کو، نہیں مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہی شخصیت۔ سوال، کیا مہدی آخر الزمان نبی ہوں گے یا نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ جواب، وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی اور نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، بلکہ وہ امت محمدیہ کے ایک خلیفہ راشد ہوں گے۔ سوال، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کون ہیں؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جو بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ اب بھی آسمان پر زندہ ہیں، قرب قیامت میں ان کا نزول بحیثیت امتی و خلیفہ امت محمدیہ ہوگا۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس شہر میں ہوگا اور وہ کیسے نازل ہوں گے؟ جواب، مشہور روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی جامع مسجد کے سفید منارہ پر ہوگا اور وہ دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھ کر زرد رنگ کی دو چادروں میں ملبوس اتریں گے۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس وقت نازل ہوں گے؟ جواب، نماز فجر کے وقت، جب فجر کی نماز فجر کی اذان ہو چکی ہوگی اور جماعت کے لیے اقامت کہی جا رہی ہوگی۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے کس امتی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے؟ جواب، ایک نماز میں حضرت محمد ابن عبداللہ المہدی کی اقتداء کریں گے، اس کے بعد وہ خود امام ہوں گے۔ یہ تو حضرت مہدی کے بارے میں، اب دیکھیے رجب کا مہینہ چل رہا ہے، جگہ جگہ معراج کے بارے میں بیانات ہوتے ہیں، معراج کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہونا چاہیے، پھر اس مہینے میں کیا عمل کرنا، کیا ثابت ہے صحیح حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ دعا ثابت ہے۔ جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے حضور دعا مانگتے تھے، وہ دعا میں ابھی سب کو پڑھا دیتا ہوں، میرے ساتھ پڑھ لیں اور ابھی مانگیں اور شعبان میں بھی مانگیں۔ کیا مانگنا ہے پڑھیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت نصیب فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، ایسا نہ ہو کہ رجب اور شعبان میں تو ہم زندہ رہیں اور سال کا جو سب سے قیمتی مہینہ ہے وہاں پہنچنے سے پہلے ہم سفر آخرت میں چلے جائیں اور اس کی برکتوں سے محروم ہو جائیں، لہذا یہ دعا مانگنا چاہیے۔ باقی معراج کسے کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے تو کب ہوئی ہے، اور جس بہت سے لوگ کہتے ہیں حضور کو جو معراج ہوئی تو جسمانی ہوئی، بہت سے لوگ کہتے ہیں روحانی ہوئی، اسلامی عقیدہ کیا ہے سنیے۔ حضور کا ایک معجزہ معراج کا ہے، آپ بتائیے معراج کسے کہتے ہیں؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگنے کی حالت میں، بہت سے لوگ کہتے ہیں معراج خواب میں ہوئی، خواب میں تو کئی مرتبہ معراج ہوئی، لیکن ایک مرتبہ جو معراج کا تذکرہ باقاعدہ قرآن پاک میں ہے وہ معراج حضور کو جاگتے میں ہوئی، احادیث صحیحہ سے ثابت۔ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگنے کی حالت میں اور جسم کے ساتھ، یعنی کہ خالی روحانی، جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے ساتوں آسمان پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ کو منظور ہوا اللہ نے پہنچایا اور پھر واپس مکہ میں پہنچا دیا، اس کا نام کیا ہے؟ معراج. سوال، پانچ نمازیں کب فرض ہوئیں؟ اور اگر کوئی پانچ نمازوں کی فرضیت کا انکار کر دے تو شریعت میں اس کا کیا درجہ ہے، کیا حیثیت ہے؟ جواب، معراج کے موقع پر پانچ نمازیں فرض ہوئی ہیں، اگر نماز کی فرضیت کا کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا. سوال، معراج کب ہوئی اور معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جواب، معراج سن 10 نبوی میں ہوئی ہے. 10 نبوی کسے کہیں بولو؟ ہجری تو جانتے ہیں، نبوی کسے کہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 10واں سال چالو ہوا تو اسے سن 10 نبوی کہیں گے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 10واں سال ہو گیا تھا، اس وقت معراج ہوئی. اور جمہور اہل حق کا اتفاق ہے کہ معراج جسمانی ہوئی ہے، یعنی جسم کے ساتھ ہوئی ہے. مکہ سے بیت المقدس تک اسراء کا ثبوت تو قرآن مجید سے ہے، اور بیت المقدس سے آگے کا سفر احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری. بس اس مضمون کو اب یہیں رہنے دیجئے اور دعا کیجئے اگر سلسلہ چلتا رہا تو، ارادہ کیا ہوں کہ جب بھی بیان ہوگا جمعہ میں تو اس کے ساتھ 10 منٹ انشاءاللہ عقائد کی بھی تعلیم ہوگی. اب میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی اور ایک حدیث پڑھی تھی. آیت کا خلاصہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان مجرمین کو ہم بڑے عذاب سے پہلے، قیامت کے دن جو بڑا عذاب گناہوں پر اور کفر پر اور گناہ معصیت پر ملنے والا ہے، اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب یہی دنیا میں ہم چکھاتے ہیں. اور یہ عذاب چکھانے کا مقصد ان کو ہلاک کرنا نہیں ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس عذاب سے وہ چونک جائیں، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، غفلت دور ہو جائے اور راہ راست پر آ جائیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، یہ مقصد ہوتا ہے. یہ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی اس کا خلاصہ. پھر میں نے مسند احمد کی ایک حدیث پڑھی ہے جو مشکات شریف میں موجود ہے. اس حدیث کا خلاصہ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، اور اس حدیث میں عذاب کی ایک خاص شکل بتائی گئی. ایک عذاب آتا زلزلے کی شکل میں، آگ کی شکل میں، طوفان کی شکل میں. ایک عذاب عجیب قسم کا ہوتا ہے جس میں آج امت کا بہت بڑا طبقہ اس عذاب میں مبتلا ہے، اور اس عذاب کو وہ عذاب نہیں سمجھ رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر تو اللہ کی نعمتوں کی بارش ہے، بارش ہو رہی ہے، میں تو اللہ کا وی آئی پی مقرب چہیتا بندہ ہوں. جب ہی دیکھو میرے سب کام بنتے جا رہے ہیں، میرا کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، میرے بچے بھی میری بات مان لیں، میری بیوی بھی بہت اچھی ہے، میرے پڑوسی بھی سب میرے واہ واہ کرنے والے ہیں، سب میرا بہت اچھا چل رہا ہے، لہذا میں تو اللہ کا وی آئی پی مقرب اور چہیتا ہو گیا. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی غفلت ہے. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اس کی روشنی میں سنیے کہ یہ کتنا بڑا عذاب ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی، اس عذاب کا نام حدیث میں فرمایا استدراج. اس عذاب کا نام کیا ہے بولو؟ استدراج، یعنی خدا کی طرف سے ڈھیل. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اذا رأیت اللہ عز وجل یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب. کہا جب تم اللہ تعالی کو دیکھو کہ اللہ تعالی کسی بندے کو دنیا دیے جا رہے ہیں اور وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کی دنیا میں اس کی من پسند چیزیں سب ملتی جا رہی ہیں، اس کی مرادیں پوری ہوتی جا رہی ہیں، وہ جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا وہ کاروبار بڑھتا ہی جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے، اس کی فیکٹری بھی اچھی چل رہی ہے، کارخانہ بھی اچھا چل رہا ہے، اس کے دوست بھی سب مان رہے ہیں، اس کی اولاد بھی فرما بردار، بیوی بھی سب چاہنے، اس کی سب مرادیں پوری ہوتی جا رہی ہیں، مگر ہے اس کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی. تو حضور فرمایا جب کسی بندے کو دیکھو کہ وہ دنیا میں گناہ کر رہا ہے اور گناہ کے باوجود اس کی سب مرادیں اس کی من چاہی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو دیتے جا رہے ہیں دیتے جا رہے ہیں دیتے جا رہے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے اور اس عذاب کا نام استدراج یعنی خدا کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے ڈھیل دی جا رہی ہے یہ الٹیمیٹم ہے اس کے لیے وارننگ ہے آگے خدا کی طرف سے بہت بڑی پکڑ آنے والی اس کا نام اس عذاب کا نام کیا بولو استدراج ہے ذرا اس کی روشنی میں ہم میں سے ہر آدمی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو چیک کر لے کہ آج ہمارے 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے گناہ میں گزر رہے ہیں اور کتنے گھنٹے نیکیوں میں گزر رہے ہیں پھر اس کی اب دیکھے گناہ کے باوجود اگر وہ پھلتا پھولتا جا رہا ہے ترقی کرتا جا رہا ہے اس کی من چاہیے مرادیں پوری ہوتی جا رہی ہیں تو اسے بہت ڈرنا چاہیے آگے اس پر بہت بڑی خدا کی پکڑ آنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی اور پھر استدلال میں قرآن پاک کی آیت پڑھی ساتویں پارے کی آیت ہے اللہ کے رسول نے اس آیت کی تلاوت فرمائی فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انہیں جس چیز کے یاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا دیا انہوں نے جب بھلا دیا اللہ کی یاد کرنے والے سبق کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء اب ہم اس پر ایک عذاب نازل کرتے ہیں اور اس عذاب کی شکل یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی سب نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں اب نعمتوں کی بارش ہوگی صحت بھی اچھی کاروبار بھی اچھا بیوی بھی اچھی اور بچے بھی اچھے اور دوست بھی اچھے سب طرف واہ واہ ہوتی جا رہی واہ واہ اذا فرحوا بما اوتوا یہاں تک کہ جب اسے سب نعمتیں مل گئیں تو اب وہ اترانے لگا گھمنڈ کرنے لگا دیکھو اگر میرا درجہ بڑا نہیں ہوتا تو مجھے یہ سب چیزیں کیوں ملتی تو جب خوب اترانے لگا تو اللہ پاک کیا فرماتے حتی اذا اخذناهم بغتتا یہاں تک کہ پھر اچانک اسے پکڑ لیتے ہیں پھر معلوم کیا ہوتا ہے کروڑوں کی فیکٹری تھی رات میں فیکٹری میں آگ لگ گئی کل کو جو آدمی کروڑ پتی تھا آج فٹ پاتھ پہ بھکاری پھرتا نظر آ رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں یہ خدا کی پکڑ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے میرے بھائی بہت ڈرنا چاہیے اس لیے گناہ سے بچو گناہ سے ڈرو جب کوئی گناہ کرتا ہے تو کبھی خدا کی فوری پکڑ آتی ہے اور کبھی اللہ ڈھیل دیتے ہیں اس وقت فوری پکڑ کا ایک واقعہ میں سنا کے بات ختم کر رہا ہوں توجہ سے سنیے تاریخ میں عجیب عجیب عبرتناک واقعات بیان کیے ایک بزرگ نے ایک بڑا ہی دردناک واقعہ نقل کیا ہے وہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے طواف کے دوران انہوں نے خاتون کو دیکھا وہ بھی طواف کر رہی اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے کندھے پر سوار کی ہوئی ہے طواف کیے جا رہی ہے اور اللہ کی یاد میں ڈوبی بس اللہ سے باتیں کر رہی مناجات کر رہی دعا مانگ رہی اللہ سے مخاطب ہے انہی باتوں باتوں میں اس کی زبان سے حضرت نے ایک جملہ سنا کہ وہ کہہ رہے کہ یا اللہ میرا گزرا ہوا زمانہ کیسا شکر کے قابل ہے میرے گزرے ہوئے زمانے میں آپ نے مجھ پر کتنی انعامات کی بارش فرمائی کیسا عبرتناک وہ زمانہ جب حضرت نے اس کی زبان سے جملہ سنا تو حضرت سمجھ گئے کوئی عجیب بات اس کے ساتھ پیش آئی ہے اور کوئی عجیب واقعہ پیش آیا لو معلوم کرنا چاہیے حضرت نے اس کی تفصیل اس سے معلوم کرنی چاہیے کہ بھائی کیا قصہ تیرا وہ گزرا ہوا زمانہ کیا ہے بتا تو صحیح تو اس نے پوری تفصیل بتائی اس کا خلاصہ یہ کہ اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ ہم دریائی سفر کر رہے تھے سفر کے دوران بڑی کشتی تھی اس میں سوار تھے ہم بہت سارے لوگ تھے اچانک ہماری کشتی طوفانوں میں گر گئی اور اس کے بعد پانی داخل ہو گیا اور کشتی کے اکثر لوگ ڈوب گئے سامان ضائع ہو گیا بس اس کشتی کے ایک تختہ بچا اس پر میں اپنے اس بچے کے ساتھ اور دوسرے ایک تختے پر ایک نوجوان حبشی وہ زندہ بچا باقی سب چلے گئے جب صبح کا چاندنا اجالا ہوا تو حبشی نوجوان نے میرے تختے کو دیکھا کہ میں بھی ایک تختے پر اپنے بچے کے ساتھ بچ گئی ہوں اور پانی کو ہٹاتے ہٹاتے کسی طرح کنارے لگنا چاہتی ہوں وہ حبشی نوجوان نے جب مجھے دیکھا تو بدکاری کے ارادے سے وہ میرے قریب آیا بدکاری کسے کہتے ہیں زنا میرے بھائیو زنا ایسا منحوس گناہ ہے کہ قرآن کہتا ولا تقربوا الزنا ارے زنا کے قریب بھی مت جانا
یہاں پر ٹھہر کے ایک حدیث سن لو، بڑی عجیب حدیث یاد آئی. ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لا تزال امتی بخیر ما لم يفش فيهم الزنا فإذا فشا فيهم الزنا فأوشك أن يؤمهم الله بعذاب او كما قال. یہ حدیث ہے، اس کا خلاصہ حضور فرما رہے ہیں، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک کہ ان میں زنا عام نہ ہو، اور فرمایا جب زنا عام ہو جائے گا تو اللہ اپنے عذاب کو عام کر دیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے. آج آنکھ کا زنا، کان کا زنا، دل کا زنا، انفرادی زنا، اجتماعی زنا، یہ عام ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب بھی عام ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ نوجوان بدکاری کے ارادے سے میرے قریب آیا اور اچھل کے میرے تختے پر آ گیا، اور آ کے اس نے مجھ سے بدکاری کا ارادہ ظاہر کیا. میں نے بہت اس کو منایا سمجھایا کہ اللہ کے بندے ہم کتنی مصیبت میں پھنسے ہیں، اس حالت میں بھی تو اس گناہ کا ارادہ کر رہا. مگر یاد رکھو، یہ اتباع نفس کا بھوت، نفسانیت کا بھوت ایسا ہے، جب آدمی پر سوار ہو جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ انجام سے بے خبر ہو جاتا، کچھ نہیں سوچتا آگے کیا انجام ہونے والا. اس نے کہا نہیں نہیں، یہ کام ہو کے رہے گا، یعنی ہمیں بدکاری کرنا ہی کرنا تیرے ساتھ. وہ بیچاری پاک دامن عورت تھی، اللہ سے ڈرنے والی، وہ گناہ سے بچنے کی سب تدبیر کر رہی. جب اس نے دیکھا کہ یہ ماننے کو تیار نہیں تو اس نے کہا میرا بچہ میری گود میں سو رہا تھا، میں نے جلدی سے اس کو چمٹی بھری، وہ جاگ گیا، رونے لگا. اب میں نے اس بہانے سے کہ میں نے اس کو کہا کہ اچھا دیکھ یہ بچہ جاگ گیا ہے، رو رہا ہے، ذرا سا مجھے اسے سلا لے لیتے، پھر آگے جو ہوگا دیکھیں گے. جب اس نالائق مردود نے دیکھا کہ یہ چھوٹا بچہ اس کے کباب میں ہڈی بن رہا ہے اور حرام کاری سے بچنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو اس کے معصوم بچے کو گود سے چھینا اور یوں دریا میں اس نے پھینک دیا. اب اس کے دل پر کیا چوٹ لگی ہوگی. بس اسی حالت میں اس نے تڑپ کر اللہ سے دعا کی. کیا اور اسی میں یہ بھی سمجھو کہ جب کوئی گناہ سے بچتا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، پھر دعا مانگتا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوتی. آج لوگ دعا تو بہت مانگ رہے ہیں لیکن گناہ سے نہیں بچتے. یہاں تک کہ مکہ جائیں گے، مدینہ جائیں گے، وہاں بھی گناہ کرتے رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، اور کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے دعا بھی کریں گے. میرے بھائیو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو گناہ چھوڑو، گناہ سے بچو، پھر اللہ سے دعا کرو، دیکھو تمہاری دعا کیسے قبول. اس عورت نے دعا کی. کیا دعا کی؟ یا اللہ، آپ تو ہر بات پر قادر ہیں، آپ وہ ہیں کہ کسی کے ارادے اور عمل کے درمیان میں بھی آپ حائل ہو جاتے ہیں. ایک آدمی کسی چیز کا ارادہ کر کے عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے ارادے اور عمل کے درمیان آپ رکاوٹ بن جاتے ہیں، آپ ہر بات پر قادر ہیں. یا اللہ، اس کے برے عمل، برے ارادے سے میری حفاظت فرمائی. یوں لکھا ہے کہ اس نے ایسے دعا مانگ کے ابھی ہاتھ بھی نہیں پھیرا تھا، خدا کی فوری مدد آئی. دریا سے ایک بہت بڑا جانور منہ کھولے آیا اور اس ظالم حبشی کا لقمہ بنایا اور سیدھے دریا میں غائب ہو گیا. میرے بھائیو، حدیث ہے، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مظلوم کی مدد ضرور کرتا ہوں. مظلوم، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کبھی حالات آ جائیں میرے بھائیو تو ظالم مت بننا، مظلوم بن جانا. مظلوم بن کے برداشت کرتے رہو، جھیلتے رہو، آج نہیں کل خدا کی مدد آ کے رہے گی. مظلوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن ظالم کے ساتھ خدا کی مدد نہیں ہوگی. دیکھو، یہ عورت بیچاری مظلومہ تھی، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، اور اس نے اللہ سے دعا مانگی تو دعا کیسے قبول ہوئی؟ ایسے قبول ہوئی جیسے ٹیوب لائٹ کا آپ بٹن دبائیں، فوراً لائٹ آ جاتی. فوراً دریائی جانور آیا، منہ پھاڑے اور اس کو لے کے چلا. مگر ہاں، دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ دعا کریں تو دل خدا کی طرف متوجہ ہو، تڑپ کے دعا کریں، مچل کے دعا کریں. آج کل عام طور سے لوگ دعا کرتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ دعا کرتے ہیں. زبان سے ربنا ربنا کہہ جائیں گے، دل کہیں، دماغ کہیں، خیالات کہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے. آگے واقعہ لمبا ہے، میں اگر اس کو تفصیل تکمیل کروں گا تو کافی وقت ہو جائے گا، اور 20 منٹ تک کا مجھے وقت دیا گیا ہے، اس لیے جتنا میں نے سنا دیا اسی میں بھی بہت بڑی عبرت ہے. کیا ہے عبرت ہے؟ اگر کوئی گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اس کی خدا کی مدد آتی ہے، گناہ سے بچ کے کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جو کوئی ظالم گناہ کرتا ہے اس پر خدا کی پکڑ آتی ہے. اور پکڑ کی دو شکلیں ہیں، کبھی تو گناہ کیا، ادھر گناہ کیا، ادھر فوری پکڑ آئی اور کبھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں. فرعون نے بغاوت کیا تھا, اللہ کی نافرمانی کی تھی اور خدائی تک کا دعویٰ کیا تھا, مگر لکھا ہے فرعون نے ایسی مزے کی زندگی گزاری کہ شروع کے 300 سال اس کے ایسے گزرے ہیں کہ اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا, مگر جب خدا کی پکڑ آئی ہے تو اس کے روپے پیسے جہاں رکھے تھے سب پتھر بن گئے, سونے چاندی اس نے جہاں رکھے تھے اس پر بھی پکڑ آئی وہ سب پتھر بن گئے, اور اس کی جان پر جو پکڑ آئی آپ جانتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں سب بیان کا خلاصہ, گناہ چھوڑو اور دعا کی مقدار بڑھاؤ اور صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑو. قرآن کہتا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا, اگر آپ صبر کریں گے اور تقوی اختیار کریں گے تو آپ کے دشمن کی جو پلاننگ آپ کے خلاف ہے وہ سب ناکام ہو جائے گی. کیا کرنا ہے اس وقت امت کا وظیفہ, تین چیزیں اس وقت امت جن حالات میں گھری ہوئی ہے اس کے لیے تین چیزوں کو چلاؤ. کیا کیا؟ نمبر ایک تقوی, گناہ سے بچنا, دوسرے صبر, اور تیسرے دعا کی مقدار بڑھاؤ. میرے بھائیو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. دو حدیث پاک میں آتا ہے کہ لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے, یوں سمجھو اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. اس لیے تقوی, صبر اور دعا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.